ناظرین کرام سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا آغا، ایک اور بہت ہی بنیادی اور کلیدی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ان سے محبت، لوگوں کا ایک جوش اور جذبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، شاید ہی کوئی ہو کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کو پسند نہ کرتا ہو. تو اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ جب امام بلا رہے ہیں، کربلا کے لیے نکل رہے ہیں، تو ان کا ساتھ نہیں دیا جاتا محبت کے باوجود؟ تو ایسی کیا رکاوٹ ہے کہ جو محبت ہونے کے باوجود درمیان میں حائل ہو جاتی ہے اور وقت کے امام کو تنہا کر دیتی؟
اس کے اگر جواب کو بہت سادگی سے بیان کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی، امام حسین سے محبت تو ہے، خدا سے محبت میں کسی کو شک ہے؟ خدا سے بھی تو محبت ہے نا سب کو، تو سب فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کوئی ڈاؤٹ ہے کہ خدا سے محبت ہونی چاہیے؟ اور کیا کوئی ڈاؤٹ ہے کہ خدا متعالیٰ نے فجر کی نماز واجب رکھی ہے؟ تو کیا سب فجر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ خود ذرا دیکھیں کہ یہ جو مثال کے طور پر 1.3 ارب مسلمان ہیں، اگر ایک فجر کی نماز کے وجوب کے اوپر ہی ان انسانوں کا جائزہ لیا جائے تو محبتوں کے بہت سارے دعوے سامنے آ جاتے ہیں. سید الشہداء نے جو فرمایا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگوں میں دنیا کی محبت بہرحال نافذ ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا کی محبت ایسی اندھا کرنے والی چیز ہے، جیسے کہ کہتے ہیں حب الدنیا یومی و یوسم، انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، گونگا کر دیتی ہے. تو حب دنیا کے اندر جب انسان آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جب پھر یہ سب چیپٹرز ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیا اور دنیا کی محبت اور اسی کے اندر غرق ہونا، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے کوئی نہ کوئی عذر بنا لینا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لینا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ کوئی شک میں رہ گیا ہو کہ حق پہ کون ہے. جیسے کہ ہم نے گزشتہ سوالات میں عرض کیا، حق اور باطل واضح تھا. تو معاملہ اب یہ نہیں تھا کہ مثال کے طور پر کسی کو ڈاؤٹ رہ گیا، شک رہ گیا کہ پتہ نہیں کون حق پر ہے کون باطل ہے، نہیں معلوم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب امامت سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟
یقین.
اور کسی کا بھی کوئی عمل اگر ہو تو اللہ کے رسول نے ان کو امام کہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا تھا؟ تو سب کو معلوم تھا کہ یہ حق ہے، یہی کرنا ہے. لیکن بس وہ دنیا کی محبت، وہ جو عمر ابن سعد کے ساتھ ہوا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کہاں پہنچ جاؤں گا میں، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ ابھی دنیا لے لیتا ہوں، کل توبہ کر لوں گا. تو وہ یہ دنیا کی محبت ہی ایکچولی مسئلہ ہے کہ وہ جڑ بن جاتی ہے تمام برائیوں کے لیے.
یقیناً حب دنیا ہے، حب مال ہے کہ جو کہ حائل ہو جاتا ہے امام کے اور مومن کے درمیان میں یا مسلمان کے درمیان میں. کیا ایسے کیا وظائف انجام دیے جائیں کہ جس سے ہم اس بات کا یقین کر سکیں کہ ہم جو ہیں وہ امام سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہوں گے؟
ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ٹاسک ہے کہ بھائی کس طریقے سے ہم نصرت امامت کا جو مقام ہے وہ حاصل کر لیں. ظاہر یہ ایک سعادت ہے،
یقین،
اور اس سعادت کو حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو کربلا میں اتنے کم نہ ہوتے. یقینی بات ہے کہ یہ مشکل کام،
مشکل کام.
اب مشکل کام میں کہاں سے شروع کریں؟ مثلاً چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات سے لڑنا شروع کریں. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی اب فجر کا معاملہ ہے، آپ جناب علی جھوٹ اور سچ کا معاملہ ہے، نگاہوں کا معاملہ ہے، عفت و پاکیزگی کا معاملہ ہے، حلال و حرام کا معاملہ ہے. یہی جو چھوٹی چھوٹی مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے امتحانات ہوتے ہیں، یہ انسان کو ایک بڑی مشکل کی طرف پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر کوئی ان چیزوں میں غفلت نہ کرے اور وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی، اللہ کی بندگی کی خاطر زندگی گزارنی ہے، اور جہاں کہیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بندگی کے خلاف ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اتنا زیادہ خدا کے سامنے تسلیم کر دے تو خدا اس خطرناک موقع پر اس کو ایسی ہدایت دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم ایسا نور قرار دیتے ہیں، وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اس نور کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان چلتا رہتا اور اس نور سے باہر نہیں نکلتا. تو یہ جو ہدایت ہے، سعادت ہے، نصرت امامت کی سعادت ہے، ظاہر یہ بھی ایک انعام ہے، اور وہ انعام اس کو ملے گا کہ جو ان چھوٹے چھوٹے امتحانات کے اندر کامیابی حاصل کرے گا. تو وہ پھر بڑے امتحان میں بھی جیتے گا.
یہاں پر ایک اور نقطہ ذہن میں آتا ہے, بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور کیے بھی جاتے ہیں, کہ امام کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ شیعوں کی نجات کے لیے نکل رہے تھے اور وہ نکلے اور انہوں نے قربانی دی اور ہماری نجات کے ضامن بن گئے. کیا یہ کہنا درست ہے اس انداز سے؟
ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ بھئی اس میں کیا ہی انداز ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء کے پاس حق شفاعت ہے, تو میں یہ کہوں گا یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کسی کو کہ سید الشہداء کے پاس حق شفاعت ہے, اور جو حق شفاعت سید الشہداء کے پاس ہے شاید اس کی نظیر کوئی موجود نہ ہو. جس طرح کی قربانی دی گئی اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی اور مسئلہ ہے ہی نہیں. لیکن پھر یہ کہنا کہ سید الشہداء کے حق شفاعت کے ہوتے ہوئے ہم ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو گئے, ہاں یہاں مشکل ہے. حق شفاعت امام حسین میں کسی کو کیا تردید ہو سکتی ہے, لیکن حق شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ میں دین سے بیزار ہو جاؤں نعوذ باللہ تعالیٰ, میں دین سے بری ذمہ ہو جاؤں نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ کس نے کہا؟ خود سید الشہداء نے کیا اپنے اصحاب کو عمل کی دعوت نہیں دی؟ تو وہ جو کربلا سے پہلے, کربلا کے دوران, حتیٰ شہادت سے کچھ لمحات پہلے تک خطبات ارشاد فرماتے رہے, وہ کس کے لیے تھے؟
بالکل,
تو وہ سب کا سب ہمارے لیے تھے کہ بھائی تم دین کی طرف آؤ, دین پر عمل کرو. اور سید الشہداء نے اسی کے اوپر اپنے قرب اور اپنے بودھ کا معیار طے کیا. تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے پاس حق شفاعت ہے تو یہ بات تو 100% صحیح ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو ہم یہ کہیں گے یہ تو اسلام کے اصولوں کے خلاف. یہ جتنی شریعت آئی اور جتنی صاحبان شریعت نے قربانیاں دیں وہ سب شریعت کے احیاء کے لیے دی ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے حق شفاعت کی بنیاد پر نعوذ باللہ تعالی میں شریعت کو ترک کرنے کو تیار ہو گیا یا مجھے ترک شریعت کا جواز مل گیا, تو یہ تو ہم کہیں تو حکمت اور فلسفے کے خلاف چلے گئے.
بے شک
یہ تو وہ ہے ہی نہیں.
بے شک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا عالم اسلام میں بھی دیکھیں تو استحصال ہو رہا ہے, ظلم ہے, جبر ہے ہر طرف, اور عموماً لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب آج کے دور کی کربلا جو ہے یہاں آباد ہو گئی ہے, اور کربلا سے ایک انداز سے بڑھ کر ظلم جو ہے وہ ان کو نظر آتا ہے. جبکہ امام حسن علیہ السلام کا جملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, آپ کے دن کا جیسا اور کسی کا دن نہیں ہوگا. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا ظلم تھا جو کربلا میں ہوا کہ جس کے سبب جو ہے وہ ویسا ظلم نہیں ہو سکتا کسی کے اوپر. ہاں,
یہ تقریباً ہم اسی پہلے سوال کی طرف اگر واپس آئیں تو اس میں کچھ ہمیں پوائنٹس مل سکتے ہیں.
جی,
اور وہ اس طریقے سے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو غم حسین کا وجوب ہمارے اوپر ثابت کر رہے ہیں.
جی,
تو ہم نے کہا کہ وہ کرٹیکل ٹائم, حق اور باطل کا فرق, شخصیتوں کا مقام, یہ تمام چیزیں ملتی ہیں تو ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ کیوں امام حسین کا غم واجب ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی کہ مثال کے طور پر فلاں قوم کے اوپر ظلم ہوا, وہاں پر مثلا 2.5 لاکھ لوگ مر گئے, اور سید الشہداء کے واقعے میں تو ظاہر ہے چند سو بھی نہیں تھے. تو مثلا کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ 2.5 لاکھ لوگ مر گئے مثلا, تو وہ تو زیادہ بڑا ظلم ہو گیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک وہ ظلم ہے جو انسانوں کے جسم کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے,
ٹھیک,
اور ایک وہ ظلم ہوتا ہے کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک آنے والے انبیاء کی نبوتوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, پیغام کے ساتھ ناانصافی, جسموں پر ہونے والے ظلم سے زیادہ بڑا ظلم. تو مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایک مسلمان شہید ہو, یہ ظلم ہے. نعوذ باللہ تعالی, صد نعوذ باللہ تعالی, قرآن کریم کی اہانت ہو, قرآن کریم کی بے احترامی ہو, تو کون سا بڑا ظلم؟ تو ہم کہیں گے قرآن کریم کی بے احترامی, یہ زیادہ بڑا ظلم. کیوں؟ اس کے نتیجے میں دنیا اس پیغام سے محروم ہو جائے گی جس کے بعد ایک آدمی شہید نہیں ہوگا, پھر لاکھوں لوگ مریں گے. تو سید الشہداء کا معاملہ بھی ایسا ہی, کہ سید الشہداء کے اس واقعے کے اندر نوعیت کے ساتھ ساتھ, ہستیوں کے ساتھ ساتھ, موقع کی مناسبت کے ساتھ ساتھ, پیغام کی ایسی گہرائی ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں منایا, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی دنیا حسینیت کے ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکے اور اس پیغام کو محفوظ نہ کر سکے, تو پھر ایک آدھ قوم نے نہیں مرنا ہے. اب اس کی ایک مثال دیکھ سکتے ہیں ہم. وہ یہ کہ جس قوم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا
جی
اس کو بعد میں حجاج بن یوسف کا ظلم اٹھانا پڑ گیا،
بے شک
اس قوم کو بعد میں واقع مدینہ دیکھنا پڑ گیا، خانہ کعبہ کے پردے میں آگ لگتا دیکھنی پڑ گئی۔ اگر سید الشہداء کا ساتھ دے رہے ہوتے تو ان مظالم میں سے کسی ظلم میں نہیں ہونا تھا،
بے شک۔
تو ہمارا خیال یہ ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری، سید الشہداء کا غم، ان کی فکر، اس کا محفوظ ہونا قوموں کی حفاظت میں انتہائی اہم عنصر ہے۔ اچھا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ہم نے سید الشہداء کا غم 1400 سال محفوظ کیا، کون سی قوم محفوظ ہوئی؟ تو میں یہ کہوں گا جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر سمجھنا ہو تو یہ سوچو یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا،
بے شک۔
اور میں نے چھوٹی سی ایک مثال دی کہ بھئی یہ آئی ایس آپ کے سامنے ہے، جس کو آئی ایس بھی کہتے ہیں، آئی ایس بھی کہتے ہیں، داعش بھی کہتے ہیں، قاعدہ بھی کہتے ہیں، اگر یہ اسلام ہوتا کتنوں نے مرنا تھا، کتنوں کی گردنیں کٹنی تھی۔ امام حسین نے 1400 سال پہلے اس کا دروازہ روک دیا،
بے شک،
اور اس کے نتیجے میں ہم شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی قوموں کو تہ تیغ ہونے سے روک لیا، کتنے ظالموں کے ظلم سے ان مظلوم انسانوں کو نجات دلا دی امام حسین کی شہادت۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس شہادت کو سمجھیں، اس پیغام کو سمجھیں، ظلم کے خلاف مقابلے کو سمجھیں، اور اس ظلم اور ظالم کے اس پیرامیٹر کو سمجھتے ہوئے جو سید الشہداء اور ان کے والد گرامی نے بیان فرمایا کہ فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اور سید الشہداء نے عملاً وہ کر کے دکھایا۔ تو یہ جو ظلم اور ظالم کا بیان ہے اور ذمہ داری کا بیان کہ ظالم سے لڑو اور مظلوم کا ساتھ دو، میں سمجھتا ہوں اس نے انسانیت کو نجات دی، اور ہم مختلف اقوام کے اندر اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں، اسکالرز کے بیانات کی صورت میں، مختلف طریقوں سے انسانوں کی فکر کے اوپر پڑنے والے اثرات کی صورت میں۔ دیکھیے کتنی بڑی کامیابی ہے کربلا کے بعد کسی بھی قوم قبیلے کے سامنے امام حسین کا واقعہ رکھیں اور اس سے پوچھیں آج تم کس کا ساتھ دو گے،
بے شک،
کسی بھی قوم کے سامنے رکھ دیجیے، بھائی یورپینز، امریکن، افریقنز، یا مثلا جاپنیز، کسی بھی قوم کے سامنے رکھیں، کہیں بھائی یہ یزید تھا، یہ حسین تھا،
بالکل،
تم کس کا ساتھ دو گے، کس کا ساتھ دینا چاہو گے، کس کو انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ مند پاؤ گے؟
واہ،
تو آج کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ یزیدیت ہمارے فائدے میں ہوگی۔ یہی عزاداری ہے، عزاداری پوری دنیا کو اس حسینیت کی دعوت دینے کے لیے ہے جو انسانیت کے لیے اہم ترین فائدہ فراہم کر رہی ہے، ظلم کے مقابلے کی صورت میں، مظلوم کی حمایت کی صورت میں۔
آج کے دور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور کی کربلا اور آج کے وقت کا حسین ہمیں پردے کے پیچھے آواز دے رہا ہے؟
تو ہاں بالکل، یعنی اس کو اس انداز میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر امام حسین کی کربلا آفاقی ہے اور امام حسین کا آفاقی پیغام ہر دور میں زندہ ہے، اس کا مطلب ہے ہر دور میں کوئی حسینی ہوگا جو حسینیوں کو دعوت دے رہا ہوگا، تو اسی لیے انہوں نے فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ۔ اور آپ کے میں نے سوال کو شاید روک لیا لیکن اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم امام حسین کے غم کے ذریعے سے آج کے دور کی حسینیت کو پہچانیں، آج کے دور کے وارث حسین کو پہچانیں، اور اس شناخت اور اس معرفت کے ساتھ اس مقام پر پہنچیں کہ اب حسین تنہا نہ رہے۔ اور میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا، غیبت کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ حل من ناصر کی ندا باقی ہے،
باقی ہے،
اور ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ ہم اس غم کے ساتھ بڑھیں اور امام حسین کا ساتھ دینے کی طرف جائیں۔
ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہم تہہ دل سے مشکور ہیں آغا علی مرتضیٰ زیدی صاحب کے کہ انہوں نے وقت دیا۔ محرم الحرام میں کیے جانے والے اسی پروگرام کے تسلسل کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ زیغم رضوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کوئی خاص انداز بیان کیا گیا ہے کہ اس غم کو اسی انداز سے بنایا جائے؟
کوئی ایسا کام نہ ہو جو دین اسلام کے احکام کی مخالفت میں ہو، چونکہ غم کا مطلب ہی اسلام کا احیاء ہے، تو کوئی ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے کہ جو دین اسلام کے احکام کے خلاف میں جائے۔ عراق تشریف لے جائیے تو وہاں مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے پرچموں کو آپ چوڑائی میں پائیں گے، آپ برصغیر تشریف لائیے تو وہ آپ لمبائی اور اونچائی میں پائیں گے۔
جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس سے راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب بہت سارے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے،
ٹریفک کو کیوں اچھی طریقے سے رہنمائی نہیں کی، یا ٹریفک کے لیے نظم و نسق کیوں نہیں بنایا، اور اس کی بنیاد پہ کہوں کہ بھائی ایسا ہے کہ اب جلوس نہیں ہونا چاہیے۔
آئمہ کا وہ امر کیا ہے کہ جس کو مجالس برپا کر کے زندہ کیا جائے؟
بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، اس امر کو زندگی نہ صرف دینا بلکہ اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے، اور وہ امر کیا ہے؟ وہ امر ہے اللہ کی بندگی۔